بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام آج اسلام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اسلام خاندانی نظام کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، لیکن لوگ جب مل کر رہتے ہیں، خاندان کی شکل میں مل کر رہتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کچھ مسائل کا پیدا ہونا ایک فطری امر ہے۔ ان مسائل کا کیا حل ہے اور دین اسلام ان معاملات میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اس حوالے سے پچھلے ہفتے ہم نے ایک گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ گفتگو کا یہ سلسلہ انشاءاللہ ہم آج کے پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز اسکالر جناب مریض امجد صاحب۔ مریض امجد صاحب ایک طویل عرصے سے دین پر تحقیق کا کام کر رہے ہیں اور عالم اسلام کی ایک بہت بڑی ویب سائٹ انڈرسٹینڈنگ اسلام کے ایڈیٹر بھی ہیں۔ مریض صاحب کے ساتھ ناظرین یہاں پر ہمارے شرکا بھی موجود ہیں جو اپنے سوالات کے ذریعے سے پروگرام میں حصہ لیں گے۔ ہم باقاعدہ پروگرام کا ناظرین آغاز کریں گے، لیکن اس وقت ہم لے رہے ہیں ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ مجھ صاحب، پچھلے ہفتے ہم نے خاندانی مسائل پر کچھ تفصیلی بات کی تھی، اور آخر میں جس مقام پہ آئی تھی وہ یہ تھی کہ طلاقوں کی شرح ہمارے ہاں بہت بڑھ رہی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس موقع پہ آپ یہ بھی بیان کر دیجئے کہ دین اسلام میں طلاق کا کیا ضابطہ، کیا قاعدہ، کیا قانون مقرر کیا گیا ہے۔
سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون دیا کہ جب کبھی یہ صورتحال پیش آ جائے کہ میاں اور بیوی یہ محسوس کریں کہ ان کے لیے اکٹھا رہنا پاسبل نہیں ہے، تو اس صورت میں ایک ایسے پیریڈ میں کہ جس میں کہ خاتون کو حیض نہ ہو رہا ہو اس پیریڈ میں، اور جس طہر میں اس کے ساتھ تعلق قائم نہ ہوا ہو، ایسے نہ وہ حیض کا دور ہونا چاہیے نہ وہ ایسے طہر کا ہونا چاہیے، اس وقت ایک طلاق دے دی جائے اور پھر اس کے بعد تین مینسٹریشن کے پیریڈز کے لیے انتظار کیا جائے۔ یہ انتظار اللہ تعالیٰ نے اس بات کے پیش نظر پرسکرائب کیا ہے کہ اگر ہو سکے تو یہ اختلافات رفع کیے جا سکیں۔ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ پروبیشن کا ٹائم دے دیا کہ اب وہ اناؤنس کر دی گئی ہے اور اس کو اپنی آخری حتمی نتیجے تک پہنچانے کے لیے ایک ٹائم پیریڈ دے دیا گیا۔ اس دوران میں شوہر کا یہ حق ہے کہ وہ اگر چاہے تو اپنے اس طلاق کے فیصلے کو ریووک کر دے اور پھر وہ میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزار سکتے ہیں، اور اگر وہ ریووک نہیں کرتا تو تین حیض کے بعد، یعنی تیسرے حیض کے ختم ہوتے ہی طلاق ختم ہو جائے گی، یعنی طلاق نافذ ہو جائے گی اور وہ نکاح جو ہے اب اٹ وڈ نو لانگر بی ویلڈ۔ تو یہ ہے اس کا پرائمری ضابطہ۔ اس کے بعد اصل میں کچھ اس کی ایکسٹینشنز ہیں جو قرآن مجید نے خود اس کو واضح کر دیا۔ ایک بات تو یہ واضح کر دی کہ اگر شوہر جو ہے وہ اس تین ماہ کی مدت کا، آلموسٹ کم و بیش تین مہینے جو بنتے ہیں، اس مدت میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو اپنی موجودہ بیوی کو بیوی ہی کی حیثیت سے رکھنا ہے، اور پھر یعنی ظاہر ہے کہ اس وقت نکاح مزید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کی بیوی ہے، اور اس نے طلاق کا فیصلہ ریووک کر دیا ہے، اور پھر کبھی زندگی میں یہ نوبت دوبارہ آ گئی کہ وہ پھر سے طلاق دے دیے، تو پھر یہی صورتحال دوبارہ سے اپلائی ہو جائے گی۔ یعنی وہی انتظار کی مدت ہوگی، اسی طرح سے شوہر کا یہ حق ہوگا کہ وہ چاہے تو وہ فیصلہ ریووک کر سکتا ہے، اور اگر وہ فیصلہ ریووک کر لیتا ہے تو اس کی بیوی
یعنی واپس لے لیتا ہے،
واپس لے لیتا ہے اس فیصلے کو، یعنی ختم کر دیتا ہے اور وہ اس کے نکاح ہی اب نکاح اس کا کنٹینیو کرے گا۔
یعنی ایک نکاح میں یہ واقعہ اب دوسری دفعہ
ہو گیا۔ اب اور ایک مزید ایکسٹینشن یہ کہ اگر کبھی یہ واقعہ تیسری مرتبہ بھی ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی مرتبہ ہوا اور وہ ریووک ہو گیا یعنی واپس لے لیا گیا فیصلہ، دوسری مرتبہ ہوا وہ واپس لے لیا گیا فیصلہ، اور اب یہ صورتحال تیسری مرتبہ پیدا ہو گئی ہے، تو اس صورت میں اب وہ نہ تو تین ماہ کی مدت گزرنے کے اندر یہ فیصلہ واپس لے سکتا ہے اور نہ اس کی اختتام پر اس عورت سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ اس سے آپ سے آپ یہ بات نکلتی ہے کہ پہلی صورت میں، مثال کے طور پر اگر پہلی مرتبہ ایک شخص نے طلاق دے دی اور اس کے بعد تین ماہ کی مدت گزر گئی، تو اب وہ ایک آزاد عورت ہے اور یہ ایک آزاد مرد ہے، یعنی ان کی جو ازدواجی جو تعلق تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے،
کہیں اور بھی شادی کر سکتے ہیں،
کہیں پہ بھی اب نکاح کر
سکتے ہیں
اور آپس میں بھی کر سکتے ہیں۔
یہ ضابطہ ہے،
یہ اس کا یعنی پورا ضابطہ یہ بنتا ہے۔ اصل جو بات ہے، جو جدھر سے بات شروع ہوگی، وہ یہ کہ طلاق کی پرائمری جو چیز ہے وہ یہ کہ اخلاقی، میں اس وقت بیان نہیں کر رہا ہوں کہ جو کچھ اخلاقی ضوابط قرآن مجید نے اس میں بنائے ہیں، اصل چیز یہ کہ تین ماہ کی مدت آلموسٹ 3 months یہ مدت دی جائے گی، تین حیض کی مدت جو ہے اس کا ٹائم دیا جائے گا. اگر ایک اس دوران میں فیصلہ یہ کیا جاتا ہے کہ طلاق کو ریووک کر دیا جائے، یعنی واپس لے لی جائے طلاق کا فیصلہ، اس کو ختم کر دیا جائے، تو وہ اس کی بیوی ہے اور اس کے ساتھ وہ رہے گی. اور اگر یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ 3 ماہ کے اینڈ پہ، اور اس موقع پر قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ کرتے ہوئے، آخری فیصلہ کرتے ہوئے گواہ بھی بنا لیے جائیں، تاکہ چونکہ یہ ایک سوشل کانٹریکٹ تھا، اس کے اختتام کے وقت بھی اس کے اندر ڈیکلریشن اس کی ہو جانی.
وہ سب طلاق کا قانون تو بہت اچھی طرح آپ نے واضح کر دیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک اور تصور بھی ہے خلا کا، اس کو بھی ذرا واضح کر دیجیے.
دیکھیے، ایک بات تو یہ واضح ہے کہ خلا جو ہے یہ شریعت کی کوئی اصطلاح نہیں ہے، یہ فقہا کے ہاں اس طلاق کو کہا جاتا ہے کہ جو عورت کی طرف سے انیشیٹ ہوتی ہے. اس معاملے میں شریعت نے کوئی ضابطہ الگ سے نہیں دیا ہے، فقہ جو ہے، فقہا کی جو رائے ہے اس کے مطابق خلا کے قوانین بیان ہی وہی ہوں گے کہ جو طلاق کے ہیں پرائمیرلی، سوائے اس کے کہ چونکہ یہ عورت کی طرف سے انیشیٹ ہو رہی ہے، اس وجہ سے ان کے نزدیک ان کی رائے یہ ہے کہ اس میں مال اگر کوئی عورت کو دیا گیا ہے تو واپس کر دیا جائے.
یعنی کہ خلا جو ہے وہ طلاق ہے جو عورت مانگے.
جی، یعنی باقی اس فقہا کی اصطلاح میں
وہی طلاق. یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ مال جو ہے وہ واپس کرنا ضروری ہے، اس کی بھی ذرا وضاحت کر دیجیے.
اصل میں طلاق کے ضابطے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر شوہر جو ہے وہ اس نے اپنے طلاق کا فیصلہ کر رہا ہے اور اپنی بیوی کو اب الگ کر رہا ہے، تو اس صورت میں اس پر یہ ایک ضابطے کی حیثیت سے، ایک قانونی ضابطے کی حیثیت سے ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی چیز جو اس کو اپنی بیوی کی حیثیت میں دے چکا ہے، کوئی مال ہے، کوئی تحفہ ہے، وہ اس سے واپس نہیں لے سکتا. تو اس صورت میں چونکہ خلا میں فقہا کے نزدیک چونکہ یہ بات عورت کی طرف سے انیشیٹ ہو رہی ہے، تو اس لیے وہ جو اس کو حق تھا کہ وہ اس سے واپس نہیں لے سکتا، وہ اس سے دستبردار اس کو ہو جانا چاہیے اور وہ اس کو واپس کر دینا چاہیے.
اچھا، ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے، جو آپ نے مال کے حوالے سے بات کی، اس کو مہر کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ مہر واپس کرنا ضروری ہے.
نہیں جی، یہ بات تو بالکل غلط ہے. یعنی مہر کا اس طلاق سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. مہر عورت کا رائٹ ہے، وہ خلا جس کو آپ فقہا کی اصطلاح میں کہتے ہیں، خواہ طلاق کی صورت میں میرج اینڈ ہوتی ہے، بہرحال مہر تو ادا کیا ہی جائے گا، اور وہ اس کا کسی طرح سے بھی طلاق سے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، وہ نکاح کا حصہ ہے.
اچھا، اس گفتگو سے ایک سوال اور پیدا ہو رہا ہے، وہ یہ کہ مرد تو طلاق دینا نہیں چاہے گا، تو یہ جو طلاق ہوگی خلا والی، یہ اسٹیٹ دلوائے گی؟ یعنی اسٹیٹ اگر دلوائے گی تو پھر اس میں ایک دوسرا سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ مرد اگر موجود ہی نہیں ہے تو کیا اس کی اجازت کے بغیر، اس کی موجودگی کے بغیر گورنمنٹ کیا بل جبری طلاق دلا سکتی؟
دیکھیے، اس معاملے میں جو بھی بات کی جائے گی، یعنی عدل ہے کہ وہ حق اور عدل کے مطابق فیصلہ کرے. یعنی اگر ان ایبسنشیا کوئی چیز اس طرح سے فائل کر دی جاتی ہے، کوئی کورٹ میں بات لے آئی جاتی ہے کہ جس میں مرد کے رائٹس انفرنج ہو رہے ہیں، تو عدالت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مرد کیوں ایبسنٹ ہے، مرد کیوں اس موقع پر موجود نہیں ہے. اور اگر وہ یہ محسوس کرتی ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر وہ فیصلہ جو ان ایبسنشیا بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس معاملے میں عدالت کو یہ پورا اطمینان کر لینا چاہیے کہ وہ ایبسنسی کو وجہ، معقول وجہ موجود ہے.
ٹھیک ہے. اچھا مجھ صاحب، ایک اور بھی چیز ہے جو آپ نے پیچھے طلاق کا قانون بیان کیا تھا، اس کے حوالے سے بعض اوقات یہ سوال آتا ہے کہ ایک 3 طلاقوں کے بعد اگر وہ آپس میں شادی کرنا چاہیں تو پھر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ کسی اور مرد سے نکاح کریں. تو اس میں، اور آپ نے جو چیز بیان کی تھی کہ 1 طلاق کے بعد دوبارہ مرد و زن آپس میں شادی کر سکتے ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے؟
دونوں میں بنیادی فرق یہ کہ، یعنی پہلی طلاق کے بعد اور دوسری طلاق، اگر خدا نخواستہ زندگی میں یہ دو موقعوں پر اس طرح کے واقعہ ہو جاتا ہے، ایک نکاح کے بعد یہ واقعہ ہو جاتا ہے کہ آپ ایک طلاق دے بیٹھے ہیں اور 3 ماہ کی مدت گزر چکی ہے، تو اب آپ نکاح کر سکتے ہیں،
کسی اور سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں،
کسی بھی اور سے نکاح کر سکتے ہیں، اسی طرح اس سے بھی کر سکتے ہیں. دوسری طلاق کے رجوع کرنے کے بعد اگر یہ واقعہ ہو گیا تب بھی یہی کر سکتے ہیں. تیسری صورت میں اصل میں یوں نہیں کہ قرآن مجید نے کوئی شرط عائد کی ہے کہ یہ کسی اور سے نکاح کرے تو پھر اس سے کرے. قرآن مجید نے اصل میں یہ بات کہی ہے کہ اب وہ نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی اس سے ایکسیپشن صرف یہ کہ کوئی اور نکاح کیا جائے.
ٹھیک،
یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ جس کو ہم حلالے کا نکاح کہتے ہیں مثال کے طور پر، یا یہ کہتے ہیں کہ حلال کرنے کے لیے، اپنے پہلے شوہر سے حلال کرنے کے لیے نکاح کیا جا رہا ہے، یہ ہرگز کسی طرح سے،
یعنی مصنوعی طور پہ نہیں کیا،
ایک مصنوعی نکاح نہیں.
قرآن تو وہ راستہ ہی بند کر دیتا ہے،
وہ قرآن راستہ بند کر،
اس کے بعد اتفاق سے کہیں شادی ہو جائے،
شادی ہو اور اتفاق سے وہ بھی طلاق پہ یا شوہر کی ڈیتھ پہ منتج ہو جائے.
ٹھیک،
یعنی ختم ہو جائے نکاح، کسی بھی صورت میں, یعنی کوئی سازش نہیں ہونی چاہیے. یہ یوں نہیں ہے کہ آدمی کو اپنی بیوی کو پہلے شوہر کے پاس بھیجنے کے لیے یہ طلاق دی جا رہی ہے. اگر اس طرح کی کوئی نوبت ہو گئی ہے تو پھر اصل میں سٹیٹ اس پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگا سکتی ہے کہ وہ پہلے شوہر کے پاس اب نہیں جا سکتی.
ٹھیک ہے, جبکہ آپ نے جو طریقہ قرآن کا طریقہ بیان کیا ہے, حدیث کا طریقہ بیان ہے, وہ تو بڑا سہل ہے, اس میں جب چاہیں واپس آپس میں دوبارہ
شادی. پہلی اور دوسرے نکاح کے بعد قرآن مجید کے اندر یعنی طلاق دینے کے بعد عدت کی مدت اگر گزر گئی ہے تو اس صورت میں کوئی بیچ کے نکاح کی یا کوئی بیچ کی کسی سٹیپ کو پورا کرنے کی کوئی کنڈیشن کے بغیر یہ نکاح دوبارہ ہو سکتا.
اچھا, طلاق کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات لڑکیوں کی زبردستی شادی کر دی جاتی ہے ان کی مرضی کے بغیر. ایک تو یہ فرما دیے کہ رضامندی کی کیا حیثیت ہے لڑکی کی, دوسرے کہ بل جبر اگر اس کی شادی ہو جائے تو کیا اس کو بنیاد بنا کر وہ طلاق لے سکتی ہے؟
دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی سوشل کانٹریکٹ کی ویلیڈیٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر دونوں پارٹیز کا کانسنٹ شامل ہو. میرج یا شادی نکاح جس کو آپ کہتے ہیں, یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے, اور یہ سوشل کانٹریکٹ اس وقت تک ویلڈ ہی نہیں ہے, اس کی لیگل حیثیت ہی اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ دونوں کا کانسنٹ فری کانسنٹ شامل نہ ہو. یعنی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک نکاح کے اندر دستخط ہوئے ہوئے موجود ہیں اور جو لڑکی ہے یا لڑکا ہے وہ اس کو چیلنج نہیں کرتا, تو پھر اس کو مان لیا جائے گا. پھر اس کو یعنی ہم ہر نکاح کے بارے میں دونوں کو افراد کو الگ لے جا کر یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کیا اس میں رضامندی سے آپ نے نکاح کیا, یہ ازیوم کر لیا جائے گا, یہ پریزیوم کر لیا جائے گا
کی بنیاد پہ
کہ یہ آزادی کے ساتھ ہی انہوں نے کیا ہوگا. نکاح کی بنیادی شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ دونوں فریقین یعنی فریقین جو ہیں ان کی رضامندی شامل ہونی چاہیے, اور یہ یعنی کوئی الگ شرط نہیں ہے, یہ ہر سوشل کانٹریکٹ کی شرط ہے.
ٹھیک ہے. اچھا مجھ سب ایک سوال یہ کہ بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں بعض اوقات جنگوں کی شکل میں یا کسی اور وجہ سے ان کے شوہروں کا کوئی ٹھکانہ پتہ معلوم نہیں رہتا, کوئی ان کے بارے میں خبر نہیں رہتی, تو اس کے بارے میں دین کا کیا حکم ہے؟ وہ خاتون کتنے عرصے تک انتظار کرے, ساری زندگی بیٹھی رہے؟
دیکھیے, اس معاملے میں ابھی شریعت نے کوئی پرنسپلز نہیں دیے ہیں کہ وہ کتنا عرصہ انتظار کرے. جو ریزنیبل ٹائم پیریڈ ہے, اس معاملے میں انسان کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے گا. وہ عدالت سے ایک ریووکیشن آف میرج کا سرٹیفکیٹ لے سکتی ہے, یا یہ بات کہ ایبسنس چونکہ ہے اس وجہ سے یہ اب معلوم نہیں ہے کہ شوہر کدھر ہے, تو اس میرج کو ریووکڈ سمجھا جائے گا, اور اس کا یعنی اس کی مناسب قانون سازی کر دینی چاہیے. اور اس میں ٹائم پیریڈ کی شرط جو ہے وہ کوئی اتنی ضروری نہیں ہے. اگر یہ عورت کی طرف سے انیشیٹ ہو رہا ہے تو جتنا بھی ٹائم جو وہ سمجھتی ہے کہ مناسب ہے, اس کے لیے مشکل ہو گیا مزید انتظار کرنا, تو اس کے لیے کافی ہے یہ.
مصعب, سوال یہ کہ ہمارے فقہا کی رائے کیا ہے اس بارے میں؟
دیکھیے, اس معاملے میں فقہا کی کوئی یعنی فکسڈ اوپینین نہیں ہے, بلکہ مختلف آراء ہیں. وہ 7 سے 10 سال تک بھی ٹائم دیتے ہیں, لیکن وہ تب ہے کہ جب پیسیولی اس کو ریووکڈ سمجھا جائے گا. یعنی یہ بات کہ عورت کی طرف سے ایک کورٹ میں کیس فائل کر دیا گیا ہے کہ بیکاز آف دی ایبسنس آف مائی ہسبینڈ میرا یہ طلاق, میرا یہ نکاح ہے, اس کو ریووک کر دیا جائے, اس صورت میں کوئی ٹائم پیریڈ کی قید نہیں ہے. اس صورت میں اصل میں ایک ریزنیبل ٹائم جو ہے وہ عدالت متعین کر سکتی ہے, وہ اس کے بارے میں قانون سازی بھی کی جا سکتی ہے, وہ کافی ہے. اور اگر کوئی ریزنیبل ٹائم تک انتظار, اس ریزنیبل ٹائم جو سٹیٹڈ ٹائم ہے اس تک انتظار کرنا جو ہے وہ عورت کے لیے مناسب نہیں ہے یا وہ نہیں سمجھتی اپنے لیے مناسب, تو وہ اس کے لیے ڈیوورس فائل کر سکتی ہے.
ٹھیک ہے. اچھا مجھ سب, میں یہ چاہتا ہوں کہ اس موضوع کے حوالے سے ہمارے شرکا بھی سوالات لے لیے جائیں. آپ نے گفتگو سماعت فرمائی طلاق کے حوالے سے, کوئی ایک سوال اگر آپ کے ذہن میں تو آپ کر سکتے ہیں.
موئی صاحب, ابھی آپ فرما رہے تھے کہ ایک سرٹن پیریڈ 7 سال یا 10 سال کے بعد عورت طلاق لے سکتی ہے. اگر اس دوران عورت دوسری شادی کر لیتی ہے اور 10 سے 11 گیارہویں سال اس کا پہلا شوہر اچانک واپس آ جاتا ہے, تو پہلا نکاح یا پہلا رشتہ اس عورت کا کہاں سٹینڈ کر رہا ہوگا؟
یعنی نکاح ختم ہو گیا اور پھر دوسرا شوہر آ گیا.
میں یہ اسی وجہ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ یہ اس طرح کے لیگل ایشوز پیدا چونکہ ہو سکتے ہیں, اس وجہ سے یہ زیادہ مناسب یہ ہوگا کہ خواتین جب اس نوعیت تک کوئی فیصلہ کریں تو وہ عدالت سے اس کی سرٹیفیکیشن ریووکیشن کی لے لیں. یعنی یہ فیصلہ آپ سے آپ نہیں کر لینا چاہیے, بلکہ ان ایبسنشیا یا تو ڈیوورس کا معاملہ کیا جائے اور یا پھر ریووکیشن آف میرج کا معاملہ کیا جائے.
اس کی ایک قانونی حیثیت ہو,
اس کو یہ قانونی حیثیت,
اور اس کے بعد پہلا شوہر آ بھی جائے,
آ بھی جائے تو اب وہ شوہر نہیں ہو,
یعنی کیونکہ عدالت یا حکومت وہ پہلے نکاح کو ختم کر چکی ہوتی ہے.
بالکل
ٹھیک. مجھ سب یہ بات تو کافی واضح ہو گئی. طلاق کے حوالے سے ہم چاہیں گے گفتگو کا سلسلہ ذرا آگے بڑھائیں. والدین بن جاتے ہیں میاں بیوی تھوڑے عرصے کے بعد, بچے دنیا میں آتے ہیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں ایک بڑا مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں میں فرق کیا جاتا ہے، یعنی لڑکیوں کو کم اہمیت دی جاتی ہے، لڑکوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، تو یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک اولاد کے مقابلے میں دوسری اولاد کو، یعنی اس میں کوئی سیکس کا فرق نہیں ہوتا، دو لڑکوں میں سے کسی ایک لڑکے کو ترجیح، دو بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کو ترجیح، اس کے بارے میں دین کیا کہتا ہے؟
دیکھیے اس میں دو اسپیکٹ ہیں اور ان کو دونوں اسپیکٹ سے الگ الگ سمجھنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ انسان کا، اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ انسان کی جو دل کی رغبت ہے اور دل کا جو میلان ہوتا ہے، جو محبت جس کو آپ کہتے ہیں، جذبات جس کو آپ کہتے ہیں، اس پر تو انسان کا بس نہیں ہے. یعنی یہ بات کہ وہ اپنی کسی ایک بیوی کو، کسی ایک بیٹی کو، کسی ایک بیٹے کو زیادہ محبت کرتا ہے، یہ اس کے بس میں نہیں ہوتا. یہ ایک فطری چیز ہے، اس کے اندر جو جذبات ہیں وہی ہیں اس کے، اس کو وہ آرٹیفیشلی کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. ایک اس کا دوسرا اسپیکٹ ہے، وہ یہ کہ انسان کی جو ذمہ داری کا سرکل ہے، اس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے حوالے سے ایک مٹیریل جسٹس اس کو قائم رکھنی ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ میں اپنی ایک اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے گنجائش دی ہے کہ میں اس معاملے میں چونکہ اپنے دل کے جو جذبات ہیں ان پر کنٹرول نہیں رکھتا ہوں، اس لیے یہ تو انسانی چیز ہے، اس کو تو اس کی ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی. لیکن ایک دوسرا اسپیکٹ یہ کہ اس محبت کے نتیجے میں مثال کے طور پر میں اپنی وراثت میں اس اولاد کو زیادہ دے دیتا ہوں، یا اس اولاد کو بے انصافی کے ساتھ معاملہ اس ساتھ کرتا ہوں دوسری اولاد کے ساتھ، تو اس میں میرا مواخذہ ہو جائے گا. یعنی میں محبت کسی سے زیادہ کرتا ہوں، کسی سے کم کرتا ہوں، لیکن مجھے ایک مٹیریل جسٹس جسے آپ کہتے ہیں، پیرنٹ جسٹس جو ہوتی ہے، اگر میں ایک بچے کے لیے کوئی چیز دے رہا ہوں تو دوسرے بچوں کو بھی اس کے مطابق جسٹس کے ساتھ معاملہ کروں.
اچھا یہ جو آپ نے دو چیزیں بیان کی ہیں کہ مادی انصاف اور قلبی رجحان، اس کے بیچ میں بھی ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کہ رویہ، ایٹیچیوڈ.
رویہ جو ہے وہ اصل میں مٹیریل انصاف ہے.
اچھا
یعنی رویہ جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے ایک طرف ایسا بینٹ نہیں ہو جانا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں دوسرے جو ہیں وہ محسوس کرنے لگ پڑے کہ وہ سوتیلے ہیں.
ٹھیک،
یہ معاملہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے.
جناب محسن صاحب، آپ کا سوال.
وراثت میں خواتین کا حصہ کم کیوں نہیں دیا جاتا ہے؟
مجھ سب ہم اس سوال کا جواب آپ سے لیں گے، لیکن ناظرین ایک مختصر سا وقفہ اس وقت ہم لے رہے ہیں، اور وقفے سے واپس آ کر ہم یہ سمجھیں گے کہ وراثت میں لڑکیوں کا حصہ کیوں کم ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. مجھ صاحب، وراثت کا مسئلہ زیر بحث تھا.
دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وراثت کا قانون بیان کرتے ہوئے یہ واضح کر دیا ہے کہ، اور اس کو ان الفاظ میں واضح کیا ہے کہ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. اس کے معنی یہ ہیں کہ تم نہیں یہ فیصلہ کر سکتے تھے، تم نہیں یہ جانچ سکتے تھے کہ تمہارے لیے ان سب میں سے منفیت کے اعتبار سے کون زیادہ قریب تر ہے. اور اس پرنسپل کی بیسس پر کہ جو ہر رشتے میں منفیت ہوتی ہے، یعنی اس دنیا کے اندر انسان اپنے تمام رشتے دار، اعزہ، اقربہ سے کچھ منفیت پاتا ہے، وہ منفیت جذباتی بھی ہو سکتی ہے، وہ منفیت مادی بھی ہو سکتی ہے، وہ منفیت سارے کی بھی ہو سکتی ہے. یہ جو منفیت ہے اسی کی پیش نظر، یعنی ہر رشتے داری کو اس منفیت میں جو اللہ تعالیٰ نے اس رشتے داری کے ایک سوشل کلچرل سیٹ اپ جو ہے، جو بنیادی کلچرل سیٹ اپ ہوگا، جو بالکل نیچر پہ کھڑا ہوا سیٹ اپ ہوگا، اس میں ہر رشتے کی جو منفیت ہوگی اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ انہیریٹنس کے شیئرز کو ڈیوائیڈ کیا ہے. یعنی اس میں مثال کے طور پر باپ کا ایک شیئر رکھا ہے، ماں کا ایک شیئر رکھا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس میں دونوں کا شیئر بالکل برابر ہے، ان کی مادی، ان کی ایموشنل منفیت جو انسان کو ملتی ہے وہ ایک جیسی رکھی ہے. اسی طریقے پر بہن بھائیوں کا اگر جب معاملہ ہوتا ہے تو اس میں ایک ڈویژن رکھی ہے. بھائی سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک انسان اپنی زندگی میں بھائیوں سے اپنی بہن کے مقابلے میں زیادہ منفیت، یعنی بھائیوں کا مطلب یہ نہیں کہ انڈیویجول بردرز یہاں پہ مراد نہیں ہے، یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اصل میں یہ
رشتے کی بات ہو.
ہاں جی، یہ میرے ایک خاص بھائی کی یا میری ایک خاص بہن کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ رشتہ برادریت جس کو آپ کہتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے. یعنی اس میں،
یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عملی طور پہ بھی سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ لڑکوں سے زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں.
جی بالکل، جس وقت تک معاملہ جو ہے، جو سیٹ اپ ہے سوسائٹی کا، وہ فطری ہوگا، اس میں جنرلی جو منفیت کا ایلیمنٹ ہوگا وہ بیٹے کی طرف سے زیادہ ہوگا. بیٹی کو چونکہ اپنے شوہر کے گھر جا کر اس کے خاندان کا حصہ بننا ہے، عام طور پر چونکہ یہ سیٹ اپ اگر ہے سوسائٹی میں تو یہ ہوگی صورتحال, تو اس وجہ سے وہ جو منفیت کا ایلیمنٹ اس خاندان کا ہوگا وہ بیٹے کی طرف زیادہ ہو جائے گا. چنانچہ اس منفیت ہی کے پیش نظر, یعنی جو اس رشتے میں منفیت ہوتی ہے اس کے پیش نظر اس انہیریٹنس کے شیئر کو بھی اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ڈیوائیڈ کر دیا. اس معاملے میں بعض لوگوں کی جو یہ رائے ہے کہ چونکہ مرد کے اوپر فائنینشیل ابلیگیشن ڈالی جاتی ہیں وہ اسی کا حصہ ہے, یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کا شیئر مرد کے مقابلے میں آدھا اس لیے رکھا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے اوپر یہ فائنینشیل ابلیگیشن ڈالی کہ اس نے اپنے خاندان کو سپورٹ کرنا ہے تو اس کی کچھ سپورٹ ہو جائے. اگرچہ یہ بات پوری تو ٹھیک نہیں ہے اس کو اگر سمجھا جائے, تاہم یہ اسی کا ایلیمنٹ ہے کہ چونکہ مرد کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے اس لیے منفیت کا ایلیمنٹ بھی مرد کی طرف سے زیادہ ہوگا معاملہ.
اچھا, اس میں ایک دوسرا سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بہت سے خاص طور پر جو لڑکے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری بہنیں ہیں لیکن ان کا جو وراثت میں حصہ ہے وہ تو ان کی شادی کے وقت دے دیا گیا جہیز کی شکل میں, جو بعض اوقات لاکھوں میں بھی ہوتا ہے, تو اب انہیں وراثت میں سے کچھ نہیں ملنا چاہیے, تو اس کے بارے میں دین کا نقطہ نظر کیا ہے؟
دیکھیے, وراثت کا تعلق اس مال سے ہے کہ جو مال ایک آدمی اپنے پیچھے مر جانے کے بعد بغیر کسی ول کے یا بغیر کسی ایلوکیشن کے چھوڑ جاتا ہے. یعنی میری موت کے بعد کچھ ایسا مال ہے کہ جس کے بارے میں اپنی زندگی میں کوئی فیصلہ نہیں کر گیا کہ یہ کس کو دیا جائے. یہ وراثت کا قانون اصل میں اس مال پر اپلائی ہونا ہے. میں نے اگر کوئی میرا مال ہے وہ میں کسی کو دے چکا ہوں, اپنی کسی اولاد کو دے چکا ہوں یا اپنے کسی بھائی کو دے چکا ہوں یا اپنی کسی بہن کو دے چکا ہوں, تو میرا وراثت کا قانون اس پر اپلائی نہیں ہوگا.
ٹھیک,
وراثت اس ترکے کو کہتے ہیں یعنی جو چھوڑ گیا پیچھے ایک آدمی بغیر کسی ایلوکیشن کے. وہ ایلوکیشن اونرشپ کی تبدیلی سے بھی ہو سکتی ہے اور وہ ایلوکیشن یعنی ول کے نتیجے میں بھی کی جا سکتی ہے.
ٹھیک. اچھا مجھ سب, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بڑی اہم اب ایک چیز ہم زیر بحث لانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ خاندان سارا, شروع میں بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ بچوں کے لیے سب کچھ اہتمام ہو رہا ہے, یعنی بچوں کی تربیت ہو جائے, بچہ کمزور ہوتا ہے, تو میں چاہتا ہوں آپ یہ فرمائیے کہ والدین پہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے دین نے کیا ذمہ داریاں عائد کی ہیں؟
دیکھیے, دین نے اگر یہ کہا جائے تو شاید مناسب ہوگا کہ دین نے ایک بنیادی رویہ بتایا ہے والدین کو کہ وہ بچوں کو ایک تو ایک کس نظر سے دیکھیں اور دوسرا یہ کہ ان کی تربیت کے حوالے سے وہ کیا معاملہ کریں. ایک بات تو اس کے علاوہ کوئی تفصیلی رہنمائی اگر آپ کہیں تو یہ کوئی شریعت نے نہیں دی ہے, اور یہ اس لیے نہیں دی ہے کہ جس طرح سے باقی سارے معاملات میں بھی انسان کی عقل کو کافی سمجھا گیا ہے, اور صرف شریعت کی رہنمائی ان ایشوز میں آتی ہے کہ جن ایشوز میں انسان یا کنسیپچولی کوئی غلطی کرتا ہے یا ایموشنل امبیلنسز کا شکار ہو سکتا ہے. اس وجہ سے شریعت اصل میں بالعموم انسان کو ان پیشوا افتادہ حقائق کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی ہے کہ جو اس کو پہلے سے معلوم ہونے چاہیے. تو اس حوالے سے انسان کو بڑا چوکنا رہنا چاہیے اس کی تربیت کے حوالے سے بھی اور اس کی خیرخائی کے حوالے سے بھی. یعنی وہ جس جگہ پہ بالکل نیچرلی یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کی اولاد کی ساری خواہشات پوری ہوں, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ اس کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایک دن اس اولاد نے بھی, اور تمہاری چونکہ اس پر ذمہ داری کچھ عائد ہوتی ہے اس اولاد کی تربیت میں, اس وجہ سے تمہیں بھی اس کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داریاں ٹھیک ادا کی, اور اس اولاد کو بھی ادھر کھڑا کیا جائے گا کہ اگر یہ ٹھیک تربیت یافتہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے آخر
میں. روایت بھی ہے غالباً کہ کلکم رائیوں و کلکم مسئولن
عن رعیتہ,
تم میں سے ہر شخص جو ہے
وہ رائی ہے, وہ اصل میں اپنے گلے کا نگہبان ہے اور اس گلے کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. تو یہ جو خاندان ہے, یہ جو اب وجود پذیر ہو رہا ہے, اولاد وجود ہو رہی ہے, اس میں ہم لوگ رائی کی حیثیت رکھتے ہیں, اور والدین کا یہ جو ایلیمنٹ ہے ان کو کنسیپچولی فلسافیکلی تو یہ بات سامنے رکھتے ہیں. کہ ان کی ذمہ داری کا سب سے پہلا ایلیمنٹ یہ کہ یہ اولاد ہماری اس دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں میسر کی ہیں, جن کے ذریعے سے ہماری آزمائش ہونی ہے اور جن کے نہ ہونا لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن رہا ہے, وہ اس کے اندر ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں. دوسرا ایلیمنٹ جو اللہ تعالیٰ نے اسی کے ساتھ ہی واضح کر دیا وہ یہ کہ انسان کو بہرحال اس ذمہ داری کی ادائیگی میں اور اس جو مسئولیت کا خوف ہے اس میں ایک سٹرن سی شخصیت نہیں بن جانا چاہیے کہ ہر وقت اس کے ماتھے پر تیور چڑھے رہیں، بلکہ اس کو بعض موقعوں پر اپنی اولاد کی تربیت ہی کے لیے بعض موقعوں پر صرف نظر کرنا چاہیے، بعض موقعوں پر درگزر کر دینا چاہیے، بعض چیزوں کے حوالے سے ان کو انکریج کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں قرآن مجید نے یعنی ایک بیلنس شخصیت کو قائم رکھنے کے لیے، یعنی دونوں طرف سے، ایک تو یہ کہ بے پرواہ نہ ہو جائے،
اس کو اہمیت دے،
اس کو اہمیت دے، یعنی وہ اہمیت اس کانسیپٹ میں دے کہ یہ میرے لیے آزمائش ہے. یعنی میرے لیے جس طرح سے میرا مال جو ہے کہ میں اس کو کیسے خرچ کرتا ہوں، اس کو صحیح جگہ پہ خرچ کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں، یہ آزمائش کا ایلیمنٹ ہے. بالکل اسی طرح سے میری اولاد کی میں تربیت کیسی کرتا ہوں وہ میرے لیے آخرت میں کہیں خسارے کا باعث نہ بن جائے، اپنے لیے کہیں خسارے کا باعث نہ بن جائے. اگر میں اس سے آج اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں اس کی ہر خواہش کو پورا کر دینا چاہتا ہوں، تو میں کیا یہ پسند کروں گا کہ وہ کل کو میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت کا اہل قرار پا جاؤں اور وہ جو ہے وہ فیل ہو جائے اس معاملے میں. تو یہ ایسپیکٹ اس کو بھولنا نہیں چاہیے. دوسرا یہ کہ وہ اس ایسپیکٹ میں اتنا آگے نہ چلا جائے کہ وہ ہر وقت اسی
ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ
ڈنڈا لے کے پیچھے پڑا رہے، کئی چیزوں میں صرف نظر کرے، کئی چیزوں میں درگزر کرے، معاملات کو بالکل بیلنس کے ساتھ نبھانے کی کوشش کرے. یہ اصولی رہنمائی دی ہے. اب اس کے بعد ہم کیسے تربیت کرتے ہیں، ان کی ایجوکیشن کا کیا معاملہ کرتے ہیں، اس معاملے میں ہمیں جس طریقے پر ان کی دنیا کی فلاح کو دیکھنا چاہیے بالکل اسی طرح سے ان کی اخروی فلاح کو بھی دیکھنا چاہیے.
اس میں جو سوال پیدا ہوتا ہے، آپ نے ذکر کیا کہ ایجوکیشن کا بھی ذکر کیا، اخروی فلاح کا بھی ذکر کیا، تو اس سے جو چیز فطری طور پر ذہن میں آتی ہے وہ دینی تعلیم ہے. تو آج کل کے دور میں والدین بچوں کو دینی تعلیم دلانے کا کیا اہتمام کریں؟
سب سے پہلے جی، آج کل کے دور میں والدین کو خود دینی تعلیم حاصل کرنے کا انتظام کرنا چاہیے. یعنی وہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو کوئی دینی تعلیم ملے، تو سب سے پہلے تو اپنے دین کے علم کو بہتر کرنا ضروری ہے اور خود سیکھیں اور خود دین کے بارے میں ایک کھلے ذہن کے ساتھ غور کرنے کی کوشش کریں. اس کے اندر اگر کمٹمنٹ ہوگی، اگر ہم دین کے بارے میں کمٹمنٹ رکھتے ہیں اپنے دل میں، تو پھر ہم یقیناً اس کمٹمنٹ کو آگے اس خیر خواہانہ جذبے کے تحت آگے ٹرانسفر کریں گے کہ جس جذبے سے ہم اس کو فالو کر رہے ہوں.
یعنی خاندان میں رہ کے بچہ بہت کچھ بغیر بتائے سیکھتا ہے،
بہت کچھ بغیر،
وہ ہمارے اعمال سے سیکھتا ہے.
بالکل،
وہ عمل ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر بچے سے کوئی اچھی توقع نہیں.
بالکل ٹھیک ہے. اور میں اس میں صرف یہ عرض کروں گا مزید یہ کہ یہ جتنی بھی اخلاقی تربیت کی ہم بات کرتے ہیں، اخلاقیات کا کوئی کورس نہیں بنایا جاتا. اخلاقیات سوسائٹی کی ٹریڈیشن ٹرانسفر کرتی ہے، اور اگر سوسائٹی کی ٹریڈیشن میں اخلاقیات نہیں ہے تو پھر وہ بنیادی اخلاقیات ہی رہ جائے گی باقی، جو ہر آدمی اپنی اپنی فطری آواز کے لحاظ سے جو فالو کر رہا ہوگا، جس کو آپ سوشل ایٹیکیٹ کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ ہماری سوسائٹی میں، ہم ہر آدمی جو ہے اس سے واقف ہے کہ ہمیں ڈسپلن سے رہنا چاہیے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں گے ہر جگہ پہ کہ جدھر رش کا سما ہوگا ادھر کوئی آدمی کیوں نہیں بنائے گا. یعنی یہ جو سوشل ایٹیکیٹ ہوتا ہے، یہ اصل میں سوسائٹی اپنی ٹریڈیشن میں ٹرانسفر کرتی ہے. جب آپ کی ٹریڈیشن اتنی ویکنڈ ہو جاتی ہے، اتنی کمزور پڑ جاتی ہے کہ وہ یعنی بڑھنے والے بچے اور نشو نما پانے والے فرد کی تربیت اپنے عمل سے نہیں کر رہی ہوتی، تو پھر وہ چند بنیادی چیزوں کی تربیت کے اندر کھڑا ہوتا ہے. وہ اپنے مفاد کو دیکھتا ہے، وہ اپنے حوالے سے جو اس کو ٹھیک لگ رہی ہوتی ہے چیز اس کے مطابق عمل کر رہا ہوتا ہے. اساتذہ کے معاملے میں بھی یہی بات ذہن میں رکھیے، یعنی کوئی اسکول ایسی تربیت نہیں کر سکتا، یہ اساتذہ کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو تربیت کرتی ہیں. دین اور اخلاقیات، دین کا معاملہ، دین کی پہلی درسگاہ جو ہے وہ ماں ہے، اخلاقیات کی پہلی درسگاہ جو ہے وہ پیرنٹس ہیں، لائک وائز دین کی پہلی درسگاہ بھی پیرنٹس ہیں. اس کے بعد ٹیچرز کا رول بھی اس معاملے میں جو ہے اس کو وی کین ناٹ اوور ایمفسائز دیٹ. ٹیچرز کی پرسنالٹی خود اس کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ انڈر ڈیولپڈ ہے، تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوری کی پوری اگلی جنریشن جو ہے اس کو ہم ایک مقروض جنریشن بنانے لگے ہیں.
صاحب جو گفتگو آپ نے کی ہے اس سے کئی سوالات اب ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں، لیکن ناظرین ہم ان سوالات کا جواب حاصل کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. مجھ سے بات ہو رہی تھی بچوں کو دینی تعلیم دینے کی، تو اس میں آپ نے جو بات فرمائی کہ اخلاقی تعلیم دینا بڑا اہم ہے. ہمارے اصل میں اخلاقی تعلیم کا کوئی تصور ہی نہیں غالباً. ہمارے ہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کو پہلے بغیر سمجھے ہوئے ناظرہ پڑھانا، یعنی قرآن بغیر سمجھے ہوئے پڑھانا ہے، اور زیادہ اگر ہمیں بھلائی چاہیے اپنے لیے تو ان کو حفظ کروا دینا ہے. تو میں چاہتا ہوں ان دونوں ایشوز کے بارے میں بھی آپ اپنی رائے دے دیجیے.
یہ جی، اصل میں دیکھیے، جیسے ہی سوسائٹی کے اندر دین جو ہے اور اسپیشلی دین اسلام کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ ایک ریچولسٹک جگہ پر آ کے کھڑا ہو گیا، اور وہ ہماری جو زندگیاں ہیں ان کا احاطہ اب نہیں کر رہا ہے. اور دین زندگی کا احاطہ اصل میں اپنے اخلاقی دائرے ہی میں کرتا ہے. یعنی اگر آپ غور کریں گے تو دین اور کچھ نہیں کرتا سوائے اخلاقیات کے پرنسپلز کی پرٹیکولر اپلیکیشن کر دیتا ہے, اور کچھ نہیں ہوتا اس میں. جو جیسے ہی وہ ادھر سے ہٹ کر تو
لیکن ہمارا تصور مختلف ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اخلاقیات تو سرے سے زیر بحث ہی نہیں ہے, کچھ ظاہری ڈھانچہ ہے.
جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ہی دین اپنی محض ریچولز کی جگہ پر آ کھڑا ہو جاتا تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے. یعنی اس کے بعد ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ چونکہ ماں باپ نے خود بالعموم یہ قرآن مجید جو ہے اس کو سمجھا نہیں ہوتا اور اس کو ناظرہ ہی پڑا ہوتا ہے, تو وہ ایک ریچول کو آگے ٹرانسمٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ اس ریچول کی ٹرانسمیشن میں وہ ناظرہ پڑھا دینا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں, اور اس کو وہ پوری جوش کے ساتھ آگے منتقل کر دیتے ہیں. اپنی دین جب ہم یہ بات کرتے ہیں, اور جب میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ اخلاقی تربیت, تو یہ اصل میں دینی تربیت ہوتی ہے. اخلاقیات اصل میں دین کی بنیاد ہیں. اس بات کو سمجھ لیجئے کہ مسلمان جو ہے وہ ایک اچھا انسان بنتا ہے. یعنی اگر اچھا انسان ہی موجود نہیں ہے تو پھر آپ دین کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے, پھر پہلے اس کو اچھا انسان بنائیے. کیونکہ پہلے وہ اچھا انسان بنے گا, وعدہ وفا کرنے والا ہوگا, وہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہوگا, وہ سچائی کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہوگا. اب دین کا تو پیغام یہ کہ
یہی پیغام ہے.
وہ دین اصل میں یہ کہنے کے لیے آیا, یہ ایک سچائی ہے, اس کو تمہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اگر آپ سچائی کو ایکسیپٹ کرنے کا رویہ بالعموم زندگی میں نہیں رکھتے تو پھر دین کو کیا ایکسیپٹ کیے بیٹھیں گے. تو جب تک آپ اس دین کے معاملے میں اس کو ٹریڈیشن نہیں بنائیں گے سوسائٹی کی, سوسائٹی کی ٹریڈیشن بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی جو کلچرل ٹریڈیشن ہے اس کے اندر دین کے ریچولس کو ایڈ کرنے, ٹریڈیشن بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوسائٹی کی جو بنیادی اخلاقیات ہے اس کی اپلیکیشن, یعنی ماں باپ مثال کے طور پر, دیکھیں میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ دین میں صفائی کی بڑی اہمیت ہے, اور ہم جگہ جگہ گند ڈالتے رہتے ہیں, اور بچوں کی پرورش کے دوران ان کو ساری زندگی یہی کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ باپ جو ہے وہ کس طرح سے بیہیو کرتا ہے. ہم کبھی ٹریفک کے اصولوں کا خیال نہیں کرتے, نظم و ضبط کی بڑی تعلیم دیتے ہیں. تو پھر بچہ بھی اصل میں یہی سیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں, بڑی بڑی ویلیوز ہیں, یہ بولنے کی چیزیں ہیں. ہم جب کوئی بولیں گے تو یہی بولیں گے ہمیشہ کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے, لیکن جب کوئی موقع آئے گا تو جھوٹ ہی بولیں گے.
اچھا, ایک بڑا اہم مسئلہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے مجھے سب یہ ہے کہ اب ہمارے یہاں ایک تو تصور تھا بری صحبت کا, اس بری صحبت کو لوگ سب اپنے گھر میں لے آئے. یعنی ٹی وی پہ اب جو کچھ پیش کیا جاتا ہے وہ بری سے بری صحبت کو سمجھیں کہ وہ اسی کے حساب سے وہ کم و بیش اس کی جگہ اس نے لے لی ہے. تو یہ جو انٹرنیٹ کے بعض مسائل ہیں اور یہ انفارمیشن ایج کے بعض مسائل ہیں, بچوں کو ان چیزوں کے شر سے کیسے بچایا جائے؟
میرا خیال ہے جی کہ انٹرنیٹ کے حوالے سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ جیسی چیزوں کے فائدے بھی بہت ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں, اور وہ ایکسپوجر کا معاملہ جو ہے کہ جو پہلے آپ کو دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر ایکسپوجر ملتا تھا, وہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بھی بہت سی انفارمیشن,
مسئلہ غلط چیزوں کا ایکسپوجر,
غلط چیزوں کا بھی مل جاتا ہے. اسی طرح اس کو بچانے کے لیے تھوڑی بہت تعلیم خود بھی پہلے حاصل کر لے. اگر پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو اس طرح کی چیزوں سے ایکسپوز کرنا ہے تو پہلے خود بھی تھوڑی بہت اس سے تعلیم حاصل کر لیں. کیونکہ اگر آپ خود جانتے ہیں کہ آپ انٹرنیٹ جیسی جو سہولتیں ہیں ان کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو غلط جگہ جانے سے, تو پھر آپ ان کنٹرولز کو اپلائی کر کے اپنے کمپیوٹرز کو ان سائٹس سے روک سکتے ہیں کہ جن سائٹس پر آپ سمجھتے ہیں کہ غلط چیزیں.
اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے مجھے صاحب کہ والدین جو ہیں وہ ٹی وی پہ سب کچھ خود ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, دینن چیزیں معیوب ہیں, منع ہیں, بچوں کو کس طرح منع کریں؟
جی آپ کی بات بالکل بجائے, اسی لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر یہ درد ہے, اور یہ ظاہر ہے کہ اسی کے سینے میں یہ درد ہوگا کہ جو خود دین کے حوالے سے کوئی زندگی میں کو پریکٹس کر رہا ہے, اپنی زندگی پہ اس کو اپلائی کر رہا ہے, اگر یہ درد اپنے لیے ہی موجود نہیں ہے, یعنی یہ جو دینی رویہ ہے اس کے بابلے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ ایک انسان کے اپنے اندر پیدا ہوتا ہے اور وہ پھیلتا ہے. یہ یوں نہیں ہو سکتا کہ پھیل رہا ہو اور اپنے اندر موجود نہ ہو. اگر درد یہ موجود ہے کہ ہمارے بچوں کی تربیت ہونی چاہیے تو کیوں ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ وہ آخرت میں بچ سکیں. تو اس بات کو یاد رکھیے کہ آخرت کے بارے میں قرآن مجید نے بڑی خوبصورت بات یہ کہی ہے کہ آخرت کا معاملہ یوں ہوگا, اور جس وقت آدمی کا کو سامنا ہوگا وہ دوچار ہوگا جہنم کے نقمت سے, تو اس وقت اس کی صورتحال یوں ہوگی کہ وہ کہہ رہا ہوگا کہ میرا سب کچھ لے لے, میری اولاد لے لے, میرے دوست لے لے, میرا خاندان لے لے, مجھے چھوڑ دے. یہ انسان کی حقیقی نفسیات ہے, یعنی وہ سب سے پہلے اپنا بھلا سوچتا ہے, وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے, اس کے بعد سارا کچھ اصل میں اس کی محبت سے پھیلتا ہے. یہ چیز جو اگر میرے اپنے لیے نہیں موجود تو پھر میں اپنے بچوں کو روکنے کا خواب بھی کیوں دیکھتا ہوں.
ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں کہ اپنے شرکا کو بھی گفتگو میں شامل کر لوں. یہ گفتگو آپ نے پورے پروگرام کے سنی, کچھ سوالات اگر آپ کے ہوں تو آپ کر سکتے ہیں.
وہی سب ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جائیداد اور وراثت کو بچانے کے لیے یا اس پر کسی دوسرے کا قبضہ نہ ہونے دینے کے لیے لڑکی کی قرآن کے ساتھ شادی کر دی جاتی ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟
جناب علی آپ بھی سوال کر لیجیے.
مجھ سب اگر ایک عورت طلاق یافتہ ہے اور اس کا پہلی شادی میں سے ایک بچہ ہے اور وہ بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ رہتا ہے چاہے وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے, وہ عورت اس کے بعد دوسری شادی کر لیتی ہے, اس شادی کے بعد اس کو اپنے دوسرے شوہر کی طرف سے اس کے حصے میں کچھ جائیداد آتی ہے یا وہ اس کو خود خریدتی ہے, تو آیا کہ جو اس کا پہلی شادی میں سے بچہ ہے وہ بھی اس کی وراثت میں سے کوئی حصہ دار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ شریعت اس بارے میں
اس سوال کا جواب دیں پھر ہم.
جی وراثت میں اس کا حصہ دار اس کی اولاد ہونے کی وجہ سے وہ ہوگا, یعنی وراثت میں جب تک ظاہر ہے کہ اس کی اولاد ہونے کو تو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا. ماں باپ کی وراثت میں ان کی اولاد شیئر لے گی, البتہ یہ کہ جو دوسرا شوہر ہے اس کی وراثت میں اس کا کوئی شیئر نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے سر, دوسرا ایک بڑا ریلیونٹ سوال یہ تھا کہ قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے,
یہ بالکل ناجائز ہے جی. اس کو بالکل ہر طرح سے اس کو ممنوع قرار دیا جانا چاہیے, یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, یہ قرآن کی توہین ہے.
ٹھیک ہے جناب آپ کا سوال.
میاں بیوی کی اگر علیحدگی ہو جاتی ہے, طلاق ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد بچوں کو رکھنے کا شریعت کے مطابق مجاز کون ہوگا؟ اس کا بچوں کا باپ ہوگا یا ان کی ماں ہوگا؟
ماں باپ کی سیپریشن کے بعد اولاد کس کے پاس رہے گی؟
یہ جی اس کے بارے میں بھی شریعت کی کوئی یعنی کلیئر کٹ ہدایت نہیں اور نہ ہونی چاہیے. اولاد کا فیوچر جو ہے وہ چونکہ انڈیویجول کا بینیفٹ اس میں پیش نظر ہونا چاہیے, اولاد کس کے لیے یعنی اولاد کے لیے کس کے ساتھ رہنا اس کے اخلاقی اس کے بینیفٹ میں جائے گا, اس کی مالی لحاظ سے بھی کدھر وہ منفیت میں رہے گا, یہ سارے جو اولاد کی جو مسئلے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے عدالت کا یہ کام ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ وہ اس وقت کسٹڈی کس کو دے رہی ہے. البتہ بالکل نیچرل ریزنز کی وجہ سے جو انفنٹس ہیں ان کی کفالت جو ہے وہ ماں ہی کے پاس ہونی چاہیے, اور عدالت کو اس میں ڈیفینیٹلی وہ باعث بھی رکھتی ہے اس چیز کا کہ وہ جھکاؤ رکھتی ہے اس چیز کا کہ وہ جنرلی جو انفنٹس ہیں شیرخوار بچے ہوتے ہیں ان کی جو کسٹڈی ہے وہ ماؤں کو دی جاتی ہے. بچے کے بڑے ہو جانے کے بعد اس عمر کو پہنچ جانے کے بعد کہ وہ اپنی پرائیورٹیز اور اپنی پریفرنسز بیان کر دے کر سکتا ہو, اس صورت میں بچے کی پریفرنس اور بچے کی پرائیورٹی کو بھی پیش نظر رکھا جانا چاہیے.
سب وقت اب ہمارے پاس کم ہے, میں یہ چاہتا ہوں ایک آخری سوال آپ سے کر لوں, وہ یہ کہ بچوں کو ہم جب دین منتقل کرنا ہماری ایک ذمہ داری, آپ نے اس کو بیان کیا, تو آخرت بنیادی تصور ہے, آخرت کی زندگی, اس کے لیے ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟
یہ کانسیپٹ انسان کی فطرت میں موجود ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کی جھلک دنیا میں موجود ہے سوائے صفت عدل کے, اور اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ صفت عدل کو روکا اس لیے گیا ہے کہ اگر عدل دے دیا جاتا آج تو پھر اس دنیا میں آزمائش نہیں ہو سکتی تھی. اس دنیا کی جو آزمائش کی حیثیت ہے اس کو بچوں کو اچھی طرح سمجھایا جائے, یہ آزمائش کا نتیجہ لازمی نکلنا ہے, یہ بچوں کو یاد کرایا جائے اور یہ یاد دہانی ہے قرآن مجید پڑھایا جائے. قرآن مجید سے بڑھ کر آخرت کی یاد دہانی اور کوئی کتاب نہیں کر.
مجھ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, میں آپ دونوں حضرات کا بھی بے حد شکر گزار ہوں, آپ تشریف لائے اور بہت اچھے آپ نے سوالات کیے. ناظرین خاندانی مسائل اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمارا آج کا یہ پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا. مسئلہ یہ ہے ناظرین کہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کے لیے تو بہت فکر مند ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں کا کیا ہوگا, لیکن ہم میں سے ہر شخص شاید اس بات کو فراموش کیے ہوئے ہیں کہ بچوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا. ہمارے بچوں کی کامیابی اس بات میں نہیں ہے کہ ان کے پاس اچھے کھلونے ہوں, اچھا لباس ہو, بلکہ ان کی اصل کامیابی اس چیز میں ہے کہ ان کی اچھی تربیت ہو جائے. یہ تربیت ایک سلجھے ہوئے ماحول اور ایک ایسے خاندان میں ممکن ہے جہاں پر ہر شخص اپنی ذمہ داریوں سے واقف ہو. اس یاد دہانی کے ساتھ اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.